راضی امام جس سے ہو کردار بنا دے، اللہ مجھے ایسا آزادار بنا دے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد لله كما هو أهل، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سب مل کے دعائے سرکار آقا امام، الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وإليك المؤول في الشدة والرخاء، اللهم صل على محمد وأولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا آجلا قريبا كلمه البصر أوبا، يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا يا علي يا محمد، اكفياني فإلكما كافيا وانصراني فإنك ما ناصرا يا مولانا يا صاحب الزمان الغاز 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 أدركني 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 الساعة الساعة العجال 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 يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد وآل بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صلوات پڑھے محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے ان مجالس میں آتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرماتے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار آواز بلند صلوات پڑھے محمد وآل علماء فرماتے ہیں کہ یہ مجالس یہ محافل محل نزول ملائک ہیں مادی آنکھیں دیکھ نہیں سکتیں لیکن انسان اپنی قلب سے اپنے وجود سے اس چیز کو محسوس کرے کہ دنیا سکون کے لیے گناہ کی جگہوں پہ جاتی ہیں ویسٹرن ورلڈ میں ان کی جو سوشل لائف ہے وہ سیٹرڈے سنڈے نائٹ جب چھٹی کے دن آتے ہیں تو وہ اپنا اسٹریس ڈپریشن ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے کلبس میں جاتے ہیں شراب پیتے ہیں ڈانس کرتے ہیں پھر بدحالی اور مستی کی صورت میں گھروں کی طرف واپس جاتے ہیں لیور کی بیماریاں اور بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں لیکن مجلس حسین میں جب آپ آتے ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ گریے کرنے کے بعد انسان کے اندر ایک عجیب سی راحت آتی ہے یعنی یہ گریہ عینہو کہ مصیبت امام حسین ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے نعمت بھی ہے کہ جتنے انسان کے ڈپریشنز ہیں اس لیے فرماتے ہیں کہ اپنے مریضوں کو مجلس حسین میں لایا کرو اپنے بیماروں کو لایا کرو ہمارے استاد تھے وہ ڈیلی جمعے کے دن دعائے ندبہ ہوتی تھی اس کے بعد درس اخلاق ہوتا تھا تو پوچھا بھائی فلاں صاحب کیوں نہیں آئے کہ اس کو کرونا ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں یہ ذکر اہل بیت ہے یہاں پر لاؤ یہ اور باتیں لوگ اس سے ڈرتے ہیں کسی کونے میں جا کے بٹھا دو کہ لوگ بھی ڈر رہے ہیں تو اس ذکر کی فضیلت سے خدا اسے کیا دے گا شفا عطا کرے گا اور اس کی دلیل ہے دلیل یہ ہے کہ جہاں پر بھی ذکر خدا ہوتا ہے وہاں نزول رحمت ہوتا ہے اور بیماری بلا ہے وہاں نزول بلا نہیں ہوتا دعائے کمیل کے دو فائدے ہیں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں چلو انسان گناہوں کی توبہ کرتا ہے ایک اس کا جسمانی فائدہ ہے کہ جتنی بھی انسان کے اوپر بلائیں آتی ہیں تو بلائے فقر ہو وہ بیماری کی بلا ہو مختلف مشکلات انسان کی زندگی میں آتی معصوم فرماتے ہیں ان سب کا سبب گناہ ہے جس کے اسباب آپ دعائے کو ملنے پڑتے ہیں. اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلاء, اللہم اغفر لی ذنوب التی جس کی وجہ سے نقم بدبختیاں عزتیں پامال ہوتی ہیں, تو خدا یہ گناہ بخش دے. تو جب وہ گناہ بخش دیے جائیں گے تو بلا آٹومیٹیکلی آپ کے سر سے اٹھ جائے گی, نعمت خدا نازل ہو جائے گی. اور ذکر حسین سے بڑی نعمت نہیں کہ غالباً آیت اللہ دستغیب فرماتے ہیں کہ ایک مجلس امام حسین سننے کا ثواب 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ہے. ایک مجلس امام حسین سننے کا ثواب. تو قبلہ وہ کیوں, معذرت شہید ثانی کا کلام ہے کہ ایک گھنٹہ مجلس امام حسین کا ثواب 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے. کہ کیوں, کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو عربی ہوتی ہے, سمجھ میں نہیں آتا, صرف عربی الفاظ دہرا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ امام حسین کی مجلس میں آتے ہیں, یہاں قرآن بھی ہوتا ہے, قرآن کی تفسیر بھی ہوتی ہے, کلام محمد بھی ہوتا ہے, کلام آل محمد بھی ہوتا ہے, سیدہ کی خوشنودی بھی ہوتی ہے, اخلاق بھی ہوتا ہے, اور علم اہل بیت بھی ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور خالی قرآن اگر کوئی یاد کر لے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کتنے حفاظ قرآن تھے جو خوارج میں موجود تھے, لیکن جو قرآن کی ایک آیت سے بھی انسانیت کا درس لے لے وہ ہدایت پا جاتا ہے. تو علم کا انبار جمع کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح گدھے کی مثال ہے, اپنی پیٹھ پر ہزاروں کتابیں اٹھا کر جاتا ہے لیکن اس علم سے اس کے وجود میں کوئی فائدہ نہیں آتا. بالکل اسی طرح میں اپنے گھر پہ علم لگا لوں لیکن حضرت عباس کے علم سے کوئی فائدہ نہ لوں. یعنی جس کے گھروں کی چھتوں پر حضرت عباس کا علم ہے اور اس چھت کے نیچے جو علم نشانی ادب ہے, جو علم نشانی وفا ہے, لیکن اسی گھر کی چھت کے نیچے بیٹا باپ کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہوں, بیوی شوہر کے ساتھ بے ادبی کر رہی ہوں, یہ اپنی ماں کے ساتھ بے ادبی کر رہا اور اوپر گھر پہ حضرت عباس کا علم لگایا ہوا ہے, اس کا مطلب اس نے علم سے کچھ فیض نہیں لیا. جس طرح مدینے والوں نے نبی کی قبر کو بند کر دیا اور اسے کوئی فیض نہیں لے رہے. تو جب تک آپ فیض نہیں لیں گے, مجلس کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ فیض لو. امام فرماتے ہیں مجلس میں آنے کا ادب ہے, پہلا ادب یہ ہے کہ مومن قرآن کی آیت ہے, جب بھی قرآن سنو تو خاموشی اختیار کرو. قرآن جب چلے تو خاموشی ہونی چاہیے. اسی طرح جب مجلس شروع ہو جائے تو مجلس میں بھی ذکر محمد اور آل محمد ہے, تو ادب مجلس یہ ہے کہ چار مومن باہر بیٹھ کے آپس میں باتیں نہ کریں, موبائل سوئچ آف ہونا چاہیے, سائلنٹ پہ رکھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جب مجلس پڑھتے ہمارا عقیدہ ہے یہاں پہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں. اب فرماتے ہیں میں نے اس دن بتایا تھا کہ جب بھی کسی بھی محفل میں جاؤ رسول خدا فرماتے ہیں چار نیتیں کر کے جایا کرو. بتایا تھا پہلی نیت یہ کہ اے خدا میں علم نافع حاصل کرنے آیا ہوں. اس محفل میں اس مجلس میں جاؤ جہاں تجھے وہ علم ملے جس کا نفع ہو. لیکن شیطان ایک بہت بڑا پروپیگنڈا, یہ مجلس بلڈنگ ہے. آپ بلڈنگز بناتے ہیں, کردار کی بلڈنگز بناتے ہیں, اخلاق کی بلڈنگز بناتے ہیں, لیکن ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہوا کہ بھائی مجلس کا مطلب یہ ہے کہ سلام ہو, مرثیہ ہو اور اس کے بعد منہ خانی ہو. یہ مجلس امام حسین ہے. اور جن جن لوگوں نے اس روش کو اپنایا آپ دیکھتے ہوں گے پنجاب میں مختلف جگہوں پر, تو ان لوگوں کے اندر کوئی اخلاق نہیں ہے. بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا, ذاکر ذاکر سے لڑ پڑا کہ آج میری باری ہے تم نے میری باری کیوں لے لی, انجمنے انجمنے سے لڑ پڑی کہ ہماری باری ہے. اور ایک واقعہ تو انٹیریئر سندھ میں ہو گیا, اتنا جھگڑا ہو گیا صرف اس بات پہ کہ میرا زلجنہ پہلے جائے گا تمہارا زلجنہ بعد میں جائے گا, ہم پرانے ہیں تم نئے ہو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف نوح خانی کی, ماتم کیا, لیکن جو مجلس بیسک تھی انسان کے کردار سازی کے لیے, جو ہدف عزاداری امام حسین, یہ مجلس آئے کہ جس میں مومن آئے اور حسینی کردار لے کر جائے. مجلس کا مقصد صرف ماتم نہیں ہے. ہاں وہ ماتم عزا کا جز ہے, حسن مجلس امام حسین ہے, لیکن بیسک جو بلڈنگ ہے یہ مجلس ہے جس سے انسان اخلاق سیکھتا ہے. اور جب اخلاق کے حسینی نہیں ہوتا تو یہ سارے واقعات آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں. اور کسی مومن نے یہاں تک بول دیا مولانا اب تو ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں, خواتین اپنے گھروں کی مجلسوں کی ویڈیوز بنا کے یوٹیوب پہ رکھ رہی ہیں. اور آپ کو پتا جب انسان ماتم کرتا ہے تو کس حال میں ہوتا ہے, سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا, گلا چاک ہوتا ہے. اور شیعہ عورتیں ان کی ویڈیوز یوٹیوب پہ رکھی جا رہی ہیں, دنیا مذاق اڑا رہی ہوگی کہ یہ درس مجلس امام حسین نے تجھے دیا تھا کہ جس چادر کی خاطر سیدہ زینب پوری زندگی روتی رہیں, جس دین کی خاطر امام حسین نے گلا کٹوا دیا, یہ مسائل کیوں ایجاد ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم اصل جو مغز ہے عزاداری امام حسین کا وہ مجلس ہے, اور مجلس کا جو اصل لب لباب وہ یہ ہے کہ انسان کے وجود میں کردار اہل بیت کو اجاگر کیا جائے. ان اہداف کو جب بیان نہیں کیا جاتا, ہم نے مجلس کو بنا دیا کہ صرف مجھے اپنے مخالف کا طنز کرنا ہے, اور مجمع اس طنز پہ خوش ہو کے وہ ہوا کرتا ہے, پھر جب ان کی مجلسوں میں جاتے ہیں وہ بھی طنز کرتے ہیں, اور پھر اسی طنز سے حب ذات پیدا ہوتی ہے, اور پھر حب ذات, حب مکتب, حب فقہ, میری فقہ, تمہاری فقہ, میرا امام, تمہارا امام, اس سے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو اصل ہدف جو امام حسین دینے آئے تھے, انسان اس ہدف سے کیا ہو جاتا ہے, دور ہو جاتا ہے. لیکن جس نے حقیقی عزاداری منائی اس کے برکات ہوتی ہیں, اس کے ثمرات. حقیقی عزادار اور عزاداری کرنے والے کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا, اس میں برکت ہوتی ہے, مومن بڑھتے ہیں. وہ حقیقی عزادار اور حقیقی عزاداری جو آیت اللہ زکزکی نے کی, جن کی عزاداری کے نتیجے میں, جن کی مجلس کے نتیجے میں, کہ میں نے کہا یہ مجلس بلڈنگز ہے, یہ مجلس ایک خزانہ ہے, یہ مجلس ایک ایسا جوہر ہے جو لوگوں کے دلوں میں روحانیت اور محبت و حرارت امام حسین کو بڑھاتا اور پیدا کرتا ہے. انہوں نے مجلسیں کروا کر 2 کروڑ شیعہ بنائے, مذاق نہیں ہے, 2 کروڑ شیعہ, جہاں شیعہ کا نام ہی نہیں تھا, 2 کروڑ شیعہ. اور آج پاکستان میں کتنے شیعہ ہیں, انڈیا میں کتنے شیعہ ہوں گے, یہی ہم بتاتے ہیں, 2-3 کروڑ نا. تو صدیوں 70 سال سے ہم اتنے, اور اس بندے نے چند سالوں میں 2 کروڑ شیعہ بنا لیے, کیونکہ اس نے حقیقی مجلس امام حسین کو بپا کیا. کیا کیا؟ جب یہ پڑھ کر وہاں گئے تو انہوں نے, اب ظاہر ہے آغا زکزکی خود پہلے سے اپنے قوم کے جیسے پیر و مرشد ہوتے ہیں نا, تو یہ خود مرشد تھے اپنی قوم کے, ایک بہت بڑا قبیلہ تھا, اس کے لیڈر تھے, مرشد تھے, ان کی بڑی مریدی تھی. جب یہ کنورٹ ہوئے تو یہ پھر اپنے مریدوں کے پاس گئے, پھر مریدوں کو سمجھایا, پھر مرید کنورٹ ہوئے. اب مثلا 400 لوگ 500 لوگ مکتب اہل بیت میں آ گئے. اب منانا تھا محرم, تو کہا محرم کیسے منائیں؟ انہوں نے کہا ہم کربلا تو جا نہیں سکتے, تو ہم عزاداری جناب سیدہ زینب کی طرح منائیں گے. کہا کس طرح منائیں؟ کہا اس وقت بی بی نے کیسے منائی تھی, آج ہمارے بھی یہی حالات ہیں, کہہ رہا تھا ہم اس طرح. کہ بی بی نے کربلا سے پیدل چل کے کوفہ گئیں, کوفے سے پیدل چل کے شام گئیں, تو ہم بھی پیدل چل کے رسم زینبی ادا, جس طرح آپ جلوس نکالتے ہیں, رسم سیدہ زینب ادا کر کے عزاداری منائیں گے. اس کے اطراف میں جتنے گاؤں تھے, اس نے وہ اپنے 400-500 لوگ جو مکتب اہل بیت میں آ گئے ان کو وہاں بھیجا, وہاں گئے, اور انہوں نے گاؤں میں جا کے اعلان کیا کہ بھائی جسے بھی خون کی ضرورت ہے ہم حسین کے نام پہ خون دینے کے لیے تیار ہیں. اور وہاں خون کی بڑی قدر و قیمت ہے, جو بھی ضرورت مند ہے اسے ہم اپنا بلڈ ڈونیشن دینے کے لیے تیار ہیں. اب ظاہر ہے جس چیز کی جہاں ڈیمانڈ ہوتی ہے, بزنس کا اصول ہے نا سیل اینڈ ڈیمانڈ, ڈیمانڈ ہوگی تو سیل ہوگی, اگر ڈیمانڈ ہی نہیں اور آپ نے دکان پہ وہ چیز رکھی ہوئی کوئی خریدے گا ہی نہیں. ہاں نیا ماڈل چل رہا ہے, آپ نے پرانے ماڈل رکھے ہوئے, کوئی نہیں خریدے گا. تو اسی طرح دیکھا جاتا ہے کہ میرے معاشرے میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے, میں وہ ڈیمانڈ پوری کروں, لوگ کنورٹ ہو جائیں گے. احمد دیدہ جو ذاکر نائک کا استاد تھا, اس نے افریقہ کے کئی گاؤں کو مسلمان بنایا, اس کا کام تھا کرسچن کو مسلم بنانا امریکہ میں, وہاں پر بڑا کام کیا احمد دیدت نے, نیٹ پہ اس کا نام لکھیں گے, اس کے مناظرے کرسچنس کے پادریوں کے ساتھ, خود لندن میں, یو ایس میں, بڑے بڑے اس نے مناظرے کیے, اور جس سے انسپائر ہوا اور ذاکر نائک بنا. تو وہ کیا کرتا تھا, جاتا تھا ان کے گاؤں میں, مثلا ایک گاؤں میں چلا گیا, افریقہ میں غربت بہت ہے تو وہاں کنویں نہیں ہیں, لوگ پیاسے ہیں, تو یہ کیا کرتا تھا, کنویں کھودواتا تھا اور کہتا تھا اگر میں کنواں کھودواؤں اور اس کے نتیجے میں تمہیں میری کچھ باتیں سننی ہوں گی. وہ گاؤں والے کہتے تھے پانی مل جائے ہمیں, ہاں کنواں بنا دیتے تھے سارے گاؤں کو پانی, وہ جو 6-6 کلومیٹر 2-2 کلومیٹر خواتین دور سے پانی لے کر آتی تھی, وہاں کنواں کھود دیتا, کنواں کودنے کے بعد ان سب کو مسلمان بنا دیتا تھا.
تو میں نے ایک مومن کی صفت کیا بتائی جو آج آئیں گے, مومن کے اندر رشد ہوتا ہے, ہوشیار ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کس زمانے میں امام حسین کیا پیغام مجھے کس طرح پہنچانا ہے. وہ ہمیشہ اولڈ فیشن نہیں ہوتا, کہ میں اکثر جوانوں کو کہتا ہوں تمہارے کپڑے بدل گئے, ہر چیز بدل گئی, لیکن تم آزاداری کے پہنچانے کے طریقے کو دیکھو کہ آج ڈیمانڈ کیا ہے, آج کون سا طریقہ چل رہا ہے, اس ڈیمانڈ کو پورا کرو. مثلا آپ کے تھر میں اتنے علاقے ہیں جہاں پہ پانی کی قلت ہے, بلوچستان کے اتنے علاقے ہیں پہاڑیوں پہ پانی کی قلت ہے. میں صرف مثال ایک پانی کی دے رہا ہوں, ایسے اسکولس کی کمی ہے, ہاسپٹلس کی کمی ہے. آپ اہل بیت کے نام پہ دو ہاسپٹل بنا دیں, اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد بنا دیں. کئی ایسے گاؤں ہیں وہاں پہ مسلمان تو رہتے ہیں لیکن مسجد نہیں ہے. میں اس ممبر سے نام لے لینا چاہتا جو ہمارے مومنین کام کریں, گاؤں کے گاؤں کو انہوں نے محمد آل محمد کی محبت میں ڈال دیا ہے. آپ کسی سندھ میں نام نہیں لے رہا, امام زمانہ کے نام پہ کام کریں, بہت کام کیا انہوں نے لیکن سکوت میں. بعض لوگ کام کرتے ہیں شور و شرابہ کرتے ہیں, کام تھوڑا ہوتا ہے لیکن شور و شرابہ اتنا کرتے ہیں جیسے بہت کام. آرام سے کام کرو, اللہ اجر دیتا ہے, سکون سے کام کرو تاکہ تمہارے لیے مسائل بھی پیدا نہ ہو. تو ایسی کئی جگہیں جہاں مسجد کی کمی ہے, اسکول کی کمی ہے, پانی کی کمی ہے, تم اس ذریعے سے گاؤں والوں کو کہو ہم کنواں کھدوائیں گے, لیکن شرط یہ ہے آپ اپنے بچوں کو ڈیلی بیسس پہ ویکلی بیسس پہ آؤ گے مسجد میں پیغام اللہ سنانے. جب بچے وہاں پہ جمع ہو جائیں اب ان کو اللہ کا نام بھی بتاؤ, محمد کا نام بھی بتاؤ اور آل محمد کا کلام بھی بتاؤ, تو آٹومیٹیکلی کیا ہو جائے گی. یہ وہ طریقہ ہے. ایک جمع یونیورسٹی میں پڑھتا ہے وہ ڈھونڈے کہ میں یونیورسٹی کے جمع کو اس کے ذہن کو کس طرح موٹیویٹ کر سکتا ہوں, میں کس طرح اس کے اندر تبدیلی. واقعا میں ابھی موٹیویٹر جو اسپیکرز میں دیکھ رہا ہوں, اکثریت کن کی وہابیوں کی ہے. نفرت نہیں پھیلا رہے لیکن ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے, نوجوان ہیں, ینگسٹرز ہیں, بڑا اچھا انہوں نے اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے, بڑے اچھی اسپیکنگ اور اچھی تقریریں کر رہے ہیں, لوگوں کو کنورٹ کر رہے ہیں, اور ملینز میں دیکھ رہا ہوں ان کے ویوز ہیں, ملینز میں, 17 ملین, 6 ملین, 7 ملین لوگ ان کے پیغام کو اچھی باتیں کر رہے ہیں, لیکن بیک گراؤنڈ تو وہی ہے نا. تو جب بیک گراؤنڈ ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں ایسی بات آ جاتی ہے. تو ہمارا جوان کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ ہم نے وہی پرانا سسٹم, وہی پرانا تنظیمی سسٹم. بھائی اب تم سوشل میڈیا پر آ جاؤ, تم اپنے سے گروپس بنا دو, تم اپنا اس کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹڈی سرکلز بناؤ, ان اسٹڈی سرکلز کی پھر ریکارڈنگز کرو, نیٹ پہ ڈالو. جو ابھی نئے نئے ایشوز ہیں, ایک یونیورسٹی میں سیکولرزم کو کس طرح بڑھایا جا رہا ہے, فیمنزم کو کس طرح بڑھایا جا رہا ہے, لبرلزم کو کس طرح بڑھایا جا رہا ہے, اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے, ایسی چیزیں رکھو, نوجوانوں کی ریکارڈنگز ہو. تو کس زمانے میں مجھے کس طرح شیطانی سوچ, وہ کیوں کامیاب ہے؟ کیونکہ وہ ہر زمانے میں اپنے پیغام کو اپڈیٹ کرتا ہوا آیا. لیکن ہم نے کسی چیز کو اپڈیٹ نہیں کیا. آج مجلس ہے, میں مجلس پڑھوں گا, آپ سنیں گے چلے جائیں گے, لیکن یہ جو ٹیکنالوجی ریکارڈنگ کی ٹیکنالوجی ہے, آپ بھی سنیں گے, اور جب تک یہ مجلس مثلاً یوٹیوب پہ رہے گی لوگ فائدہ لیتے رہیں گے. 20 سال کے بعد میں بھی مر جاؤں گا لیکن میری مجلس وہاں پہ پڑی ہوگی. یہ ٹیکنالوجی کا کام ہے کہ ٹیکنالوجی لوگوں کو فائدہ دے. اسی طرح انسان اپنے وجود کو اپڈیٹ کرے, یہی کام اہل بیت نے کیا. میں نے کئی مثالیں دیں, جناب سیدہ کی مثال دوں, بی بی زینب سلام اللہ علیہا, کہ بی 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 جب ابن زیاد کے دربار میں جاتی ہیں تو تاریخ بتاتی ہے بی بی کا رویہ ڈفرنٹ ہے, اور یہی بی بی جب یزید کے دربار میں جاتی ہیں بی بی کا رویہ ڈفرنٹ ہے. کیوں ڈفرنٹ ہے؟ بی بی دیکھ رہی تھی کہاں پہ کیا بولنا ہے, زیاد کے مزاج کو بھی جانتی تھی, یزید کے مزاج کو بھی جانتی تھی. زیاد بہت ظالم تھا, جب اس نے کہا کہ یہ کس کا سر ہے, یہ کس کا سر ہے, ایک مرتبہ امام سجاد پہ نگاہ پڑی, کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین ہے. کہا میں نے تو سنا کربلا میں علی مارا گیا. کہا نہیں نہیں وہ علی الاکبر تھا, اور کہا وہ علی الاصغر تھا. کہا کہ میں نے خط نہیں لکھا تھا کربلا میں جتنے علی ہیں سب کو مارو. کہا کہ امیر بہت بیمار تھا, نحیف تھا, ہم نے سوچا اتنا بیمار ہے خود ہی مر جائے گا. اس وقت اس نے حکم دیا کہ امام سجاد کو شہید کر دیا جائے. فرماتی یہاں بی بی زینب نے درد بھرے چند جملے کہے, ابن زیاد کو ڈانٹا نہیں. بی بی نے کہا کیوں تمہارے دل میں رحم نہیں, میرا بھائی مارا گیا, میرے بچے مارے گئے, میرے بھتیجے مارے گئے, کیا تم اہل بیت رسول کو
بغیر محرم کے چھوڑو گے؟ یہ قافلہ کس کے ساتھ چلے گا؟
کہتے پھر بھی اس کے دل میں رحم نہیں آیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس کا سر قلم کروں گا. فرمایا جب سر قلم کرنے کے لیے تلواریں بڑھی تو بی بی زینب نے اپنی گردن امام سجاد کی گردن پہ رکھ لی کہ اگر ایسا ہے تو پہلے میرا گلا کاٹو. کہتے یہاں پر زیاد کے دل میں تھوڑا رحم پیدا ہوا, اس نے امام کو چھوڑ دیا. اور یہی سیدہ زینب جب یزید کے دربار میں جاتی ہیں عجیب لہجے میں ڈانٹتی ہیں یزید کو جب بی بی بات کرتی ہیں, جب وہاں پہ امام سجاد کو وہ کچھ کہتا بھی ہے تو بی بی کھڑی ہو جاتی ہیں دفاع کے لیے. بی بی کا رویہ ہر جگہ پہ الگ ہے, بی بی جانتی ہیں کہاں پہ مجھے کیا بات کرنی ہے. تو یہ صفت رشد کہ مومن کی نشانی, مومن ہوشیار ہوتا ہے, فتنوں کو سمجھتا ہے, حق و باطل کو سمجھتا ہے, دشمن کے حربوں کو سمجھتا ہے اور اپنا ایک مضبوط سسٹم کریٹ کرتا ہے جس سے وہ مکتب اہل بیت کو بچا سکے. کہ ہر کسی کی صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے, ہر جماعت یونیورسٹی میں آپ کی اپنی ذمہ داری ہے, سوشل میڈیا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ اس پہ میں آ جاؤں گا. آغائے زکزکی نے لوگوں کو بھیجا, گاؤں گاؤں گئے, کئی گاؤں والوں اگر کسی خون چاہیے, اس زمانے میں خون کی بڑی ڈیمانڈ تھی افریقہ میں اور مہنگا تھا, ایک بوٹل سمجھے $200 کی بوٹل تھی, اور غریب بیچارے افریقن خون کی کمی, مختلف بیماریوں میں مبتلا, کہ جسے بھی خون چاہیے ہم فری میں خون دیں گے. گاؤں کے لوگ نکلا, بھائی یہ کون لوگ ہیں جو اتنی بڑی ڈونیشن کر رہے ہیں, کہ آپ خون کیوں دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس گاؤں میں آ جاؤ ہم تجھے بتائیں گے کہ ہم خون کیوں دے رہے ہیں. سارے گاؤں والے آئے اور آغا زکزکی نے وہاں پہ مجلس کا سما رکھا ہوا تھا, سارے لوگ آ کر بیٹھ گئے. پھر آغا زکزکی تقریر کرتے تھے کہ ہم خون کیوں دے رہے ہیں, کیونکہ کربلا میں حسین ابن علی نے دین پر اپنا خون دیا تھا, انسانیت کی بقا کے لیے اپنا خون دیا تھا. جب انہوں نے فضائل محمد اور آل محمد سنے, دو کروڑ کے قریب لوگ کیا ہو گئے, مکتب اہل بیت میں آ گئے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسا بندہ ہے جو ایسی مجلسیں کروا رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس مکتب میں آ رہے ہیں, تو اب اس کا راستہ روکو. بیٹوں کو شہید کیا, خود زخمی بنے, الحمدللہ بھی آزاد ہو چکے ہیں. کہ اللہ کا وعدہ ہے جو میرے دین پہ چلتا ہے اس کو بقا کون دیتا ہے؟ پروردگار عالم دیتا ہے. تو فرمایا اس مجلس میں جاؤ جس میں تجھے علم نافع ملے. ہر عبادت کی نیت ہوتی ہے, نماز بغیر نیت کے قبول نہیں, روزہ بغیر نیت کے قبول نہیں. اگر تم مجلس میں ایسے ہی آ رہے ہو رسمن, یہ مجلس قبول نہیں ہوگی. لیکن اگر نیت کر کے جاؤ کہ خدایا میں اس مجلس میں جاؤں گا جہاں مجھے علم نافع ملے, جو میرے وجود کو نفع دے. دوسری نیت میں نے بتایا تھا جو علم حاصل کرو, نبی خدا فرماتے ہیں پھر اس علم پر عمل کرنے کی دعا کرو. 10 دن آپ نے جو حاصل کیا اگر عمل نہ کریں کوئی فائدہ نہیں, واللہ کوئی فائدہ نہیں. لیکن جب انسان عمل کرتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ فیض ملتا ہے. دوسری نیت. تیسری نیت کرو, اے خدا جب میں عمل کروں تو اس میں مجھے خلوص بھی عطا کر. خلوص بڑا اہم ہے. ایک جوان ماتم کرے 4 جوانوں کو دکھانے کے لیے, خطیب تقریر پڑھے لوگوں کو دکھانے کے لیے, نوح خان نوحہ پڑھے صرف اس کے لیے میں ایسا نوحہ پڑھوں کہ سال میرے سب سے زیادہ ویورشپ ہو جائے, 2 ملین ویورز ملے میرے نوحے کو, ایسا نوحہ پڑھوں. اب وہ کیا کرے گا؟ اس کے ذہن میں بس یہ ہوگا کہ کوئی ایسی نئی چیز بناؤں, کوئی نئی ٹیکنیک کروں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ میری طرف آئیں. اب نیت بگڑ گئی نا, جب نیت بگڑ جاتی ہے تو خلوص ختم ہو جاتا ہے, اور جب خلوص ختم ہو گیا چاہے لاکھوں اور ملین تیرے سبسکرائبر ہو جائیں, ثواب تو نہیں ملا نا. دنیا تجھے مل جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا. تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ مجھے ایک ویو بھی ملے تو امام زمانہ کا ملے, ایک لائک بھی ملے تو جناب زینب کا ملے, امام حسین کا ملے. تو چوتھی تیسری چیز ہے خلوص عطا کر. چوتھی نیت جو سب سے اعلیٰ نیت ہے, اے خدا میں نے علم بھی لیا عمل بھی کیا اس میں خلوص سے بھی میں نے کیا, اے خدا اب اس علم کو اس عمل کو میری قبر اور قیامت کا سرمایہ بنانا. یہ نہ ہو کہ میں اتنا کچھ لے کر جاؤں لیکن جب قبر میں جاؤں کوئی بات میرے کام نہ آئے. اے خدا یہ جو 1 گھنٹے کی مجلس ہے اس کو میری قبر کا نور بنانا, اس کو میری قیامت کا نور بنانا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اجل فرجم. تو عزیزان محترم, جب تک انسان اپنے اعمال کو, اپنی نیتوں کو, اپنی رفتار کو صحیح ڈائریکشن نہیں دیتا, تب تک نہ اس کی دنیا بنتی ہے نہ آخرت بنتی ہے. تو یہ معرفت النفس ہے
کہ انسان سمجھ لے یہ جو میری باڈی ہے، یہ میرا روح ہے، یہ کس طرح ورک کرتا ہے.
اب اگر معرفت نفس نہ ہو تو نقصان کیا ہوتا ہے؟
انسان کی دنیا تباہ، انسان کی دنیا تباہ ہو جاتی. ابھی میں دیکھ رہا تھا افغانستان کے حالات کو، دیکھیے معرفت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنی زندگیوں کو گوا دیتے. غلط ڈائریکشن، غلط گول جو زندگیاں بنا دے. شیطان ایک غلط چیز کو اس کے لیے کامیابی کا رنگ دے دے، پوری زندگی لگا دیتے ہیں. بس ایک بچے کو سنکنگ کا شوق پیدا ہو جائے، شوق ہے نا، بچپن سے جو دیکھا جو دیکھا جو دیکھا اس کے ذہن میں بیٹھ گیا، پوری زندگی اس میں لگا دیتا ہے. اب کب پتا چلے گا کہ میں غلط راستے پہ تھا؟ جب بدن سے روح نکلے گی پتا پوری زندگی میں نے تباہ و برباد کر لی. ہم نے کیا بتائی؟ پہلی شرط اگر آپ کو یاد ہو، حلم کا ہونا ضروری ہے. دوسرا کیا تھا؟ علم کا ہونا ضروری ہے. تیسرا کیا تھا؟ رشد کا ہونا ضروری ہے. پہلے حلم، انسان کے وجود میں صبر ہو، احسان کے ذریعے سے لوگوں کو بدلے، اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو بدلے. اگر یہ حلم فیملیز میں نہ ہو تو طلاقیں ہو جاتی ہیں، باپ میں نہ ہو بیٹے کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے، بیٹے میں نہ ہو والد کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے. اور یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب علم ہو، اور اگر علم نہ ہو تو انسان کی زندگی تباہ. اب دیکھیے سارے لوگ ایئرپورٹ پہ دوڑ رہے ہیں ایک جہاز کے پیچھے، یہ غلط سوچ تباہی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے. میں نے مثالیں دی تھی نا، آسٹریلیا کے پیچھے، امریکہ کے پیچھے، کینیڈا کے پیچھے کشتیوں میں ڈوب کے مر گئے، زندگیاں تباہ ہو گئیں. آج زندہ مثال آپ نے دیکھی، اتنی بھی اس میں بس اس کا خواب میں امریکہ پہنچ جاؤں، امریکہ پہنچ جاؤں. بھائی اپنے ملک میں رہ رہے ہو، طالبان آ گئے تو کیا تمہیں بھی گولی مار کے تھوڑی مار دیں گے؟ یہ تو خودکشی ہے کہ تم جہاز کے ٹائرز کے اس باکس میں خود کو ڈال دیتے ہو اور جہاز اوپر جاتا ہے، تین لوگ وہاں سے گر کے مر گئے، جوان جوان، دیکھیں وہ چڑھتے ہوئے بھی ان کی ویڈیو آئی ہے. لیکن غلط چیز اگر انسان کے ذہن میں آ جائے، غلط ڈائریکشن انسان کے ذہن، زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. فرماتے ہیں زندگی کا تصور اس کی مثال ایسے ہے، تصور کرو تم ایک گاڑی پہ ہو اور ایک پتلا سا راستہ ہے، ادھر بھی کھائی ہے ادھر بھی کھائی ہے. اب تجھے پورا راستہ ایک منٹ کے لیے بھی سونا نہیں ہے. اگر تم 30 سیکنڈز 20 سیکنڈ ایون 10 سیکنڈز کے لیے بھی تمہاری توجہ ادھر، گاڑی کہاں گر جائے گی؟ کھائی میں گر جائے گی. زندگی بالکل اسی طرح ہے. یہ نفس جگہ جگہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور کبھی بھی تمہیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے. تو ایک غلط تصور نے، ایک غلط تمنا نے، ایک غلط آرزو نے ان کی زندگی کو کیا کر دیا؟ تباہ و برباد. وہ کیا سمجھ، امریکہ بھائی پہنچتے تو کیا ہوتا؟ اگر امریکہ پہنچ بھی جاتے تو کیا ہونا تھا؟ سارے لوگ، اس خواتین شامل ہیں، بوڑھے شامل ہیں، بچے شامل، اپنی بیگز لے کر آئے ہیں، وہ بھی کیسے جہاز میں جو دوسرے ممالک کا جہاز ہے. اگر یہاں سے لوگوں کو عبرت لینی ہوتی، یہی اشرف غنی، یہی حکمران جنہوں نے اپنا سب کچھ امریکہ کو سمجھا ہوا تھا، آج دنیا نے دیکھا نا کہ امریکنز نے کس طرح نہ اپنے دروازے کھولے نہ اپنا جہاز روکا، اور وہ جہاز میں لٹکتے رہے، وہ اڑا کے چلے گئے اور وہ لوگ زمین پہ گر کے مر گئے. یہ ہوتا ہے تصور دنیا، سیلفشنس کا تصور، کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنی بقا کے لیے کرتے ہیں، وہ تیری بقا کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. اگر کوئی تجھے بچا سکتا ہے تو وہ تو خود ہے، نہ کہ کوئی اور تجھے بچا سکتا ہے. اگر کوئی تمہاری کامیابی کا سبب بن سکتا ہے، وہ وجود پروردگار عالم ہے، وہ کسی اور کا وجود نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. محمد وعجل فرجہم. اللہ حیدری. تو یہ اسلام ہے جو تجھے در سے صلہ رحمی دیتا ہے. ان کے تعلقات کی بنیاد منافع ہوتی ہیں، نہ کہ انسانیت. نعرہ وہ انسانیت کا بلند کرتے ہیں، ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس کا نعرہ بلند کرتے ہیں، لیکن آج جتنے بھی ممالک کے آپس میں کنیکشنز ہیں، آپ چھوڑ دیجئے کہ اقوام بین الملل کیا کہہ رہا ہے، وہاں پہ کون سے قوانین، ان کی تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے.
آج جتنے بھی ممالک ہیں, رشیا لے لیں, چائنا لے لیں, امریکہ لے لیں, سعودی عرب لے لیں, جتنے ممالک ہیں ان کے تمام تر کے جو تعلقات ہیں وہ منافع کے بیس پر ہیں, انسانیت کی بیس پہ نہیں ہے. کسی کا بھی تعلقات انسانیت کی بیس پہ نہیں, یہ صرف دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ہم انسانیت کی بیس پہ این جی اوز بنتی ہیں انسانیت کے نام پہ. لیکن تمام تر ممالک اس وقت جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ منافع کی پالیسیز ہیں, وہ اپنے نفع کی پالیسیز ہیں. لیکن اسلام یہ درس نہیں دیتا. اصل جو انسانیت کا درس دیا اسلام, یہی صفت حلم اگر کسی کے اندر آ جائے. رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے مومن, اگر تیرے ساتھ کوئی قطع رحم کرے تو اس کے ساتھ صلہ رحم کر. رشتہ دار ہے تیرے ساتھ بات نہیں کرتا, لیکن تو بات کیا کر. اس نے تیرے ساتھ تعلق ختم کیا ہوا ہے, لیکن تو کبھی کبھی امام حسین کا نظر ہو گیا, گھر میں کوئی اچھی چیز پکا لیتے ہو, ہاں کبھی کبھی خیریت معلوم کر دیا کر, ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا ہے کوئی پیغام بھیج دیا کر. وہ اگر قطع رحم کر رہا ہے تو قطع رحم نہ کر. کہا کیوں یا رسول اللہ؟ فرما قرآن کی آیت پر وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. اے انسان, اگر تو چاہتا ہے کہ خدا تجھے معاف کرے تو لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دے. یہ کردار خداوندی ہے, یہ کردار مولا علی ہے کہ میں نے کیا کہا, امام نے کہا میرے قاتل کو بھی پانی پلایا جائے. یہ کردار اہل بیت ہے. امام حسن کا جملہ ہے, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جس نے امام پر قاتلانہ حملہ کرنا چاہا. امام جب دنیا سے جا رہے تھے وصیت لکھوا رہے تھے کہ یہ پیسے اس کو دینا اس کو دینا, امام نے کہا اس کو بھی پیسے دینا. کہا مولا اس نے تو آپ پہ حملہ کیا تھا. امام فرماتے وہ اس کا کردار تھا, اس نے حملہ کیا تھا, لیکن میرا کام ہے اگر وہ ہمارا چاہنے والا ہے تو میں کیا کروں, صلہ رحم کروں. اگر کسی نے قطع رحم کیا ہے صلہ رحم کر. دوسری چیز, اگر کسی نے تجھے محروم کیا ہے تو اسے محروم نہ کر. اس کے پاس کچھ آیا تھا, اس نے آپ کو محروم کیا. کئی واقعات آتے ہیں, کہتے ہیں کہ مجھے فلاں رشتہ دار نے محروم کیا, فلاں مومن نے سب کو دیا لیکن مجھے کچھ نہیں دیا. مجھے دے سکتا تھا, بنا سکتا تھا, جاب دلوا سکتا تھا, سب کچھ کر سکتا تھا, لیکن اس نے مجھے نہیں دیا. اور ایک دن آتا ہے وہ خود غریب ہو جاتا ہے, آپ کے در پہ آتا ہے. اب آتی ہے انسانیت کی باری, اب آتی اخلاق علی کی باری. تو اس وقت بدلہ نہ لیا کر کہ اس نے مجھے نہیں دیا تھا لہٰذا میں بھی نہیں دوں گا. فرماتے نہیں, اگر کسی نے قطع رحم کیا صلہ رحم کر, اگر کسی نے محروم کیا ہے تو اسے محروم نہ کر. تیسری چیز فرمایا کہ اگر کوئی تیرے ساتھ ظلم کرے تو اس کے ساتھ ظلم نہ کر. اب یہ معاملہ ہے مومن کا. اب یزید جیسا کوئی ظلم کرے تو اس سے بدلہ لینا ہے, یہ معاملہ ہے مومنین کے درمیان, یہ معاملہ ہے مسلمین کے درمیان. اگر کوئی تیرے ساتھ ظلم کرے, رسول خدا فرماتے تو اس کے ساتھ ظلم نہ کر, تو اچھائی کر. آخری چیز, اگر کوئی تیرے ساتھ بدی کرے تو اس کی بدی کا جواب بدی میں نہ دیا کر. پوچھا یا علی, اگر تیرے ساتھ کوئی بدی کرے تو کیا کرے گا؟ امام نے فرمایا کہ میں خوبی کروں گا, اچھائی کروں گا. کہ اگر دوبارہ بدی کرے یا علی پھر کیا کرو گے؟ امام نے فرمایا پھر بھی اچھائی کروں گا. کہ یا علی اگر تیسری بار بدی کرے پھر بھی کیا کرو گے؟ مولا نے تیسری بار یہ نہیں کہا میں پھر بھی اچھائی کروں گا. کہ یا رسول اللہ ایک جواب دے کے آپ کا مسئلہ حل کر دوں, جب تک وہ بدی کرتا رہے گا علی تب تک اچھائی کرتا رہے گا, جب تک وہ برائی کرتا رہے گا میرے ساتھ علی ابن ابی طالب تب تک اچھائی کرتے رہیں گے. فرمایا یا علی ایسا کیوں؟ یا علی, کہا یا علی ایسا کیوں کہ وہ بدی کر رہا ہے تو اچھائی کر رہا ہے؟ فرمایا یا رسول خدا جب وہ اپنی بدی کو چھوڑنے پر تیار نہیں تو علی اپنی اچھائی کو کیوں چھوڑ دے؟ حیدری, جب وہ اپنی برائی کو نہیں چھوڑ رہا, شیطان اسے برائی پہ لگا رہا ہے, تو میں علی تو صاحب عصمت و کمال ہوں. فارسی میں مثال ہے از کوزے, مطلب کوزے سے وہی نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے, گلاس سے وہی باہر آئے گا جو اس کے اندر ہے. کوزے کے اندر پانی ہے تو پانی باہر نکلے گا, تو آپ کے اندر سے بھی وہی نکلتا ہے جو آپ کے اندر ہے. اگر وجود اچھائیوں سے بھرا ہوا ہے تو انسان لوگوں سے کیا کرتا ہے؟ اچھائی کرتا ہے. یزید جو تھا وہ وہی تھا جو یزید کے اندر تھا, دشمن علی وہی تھا جو ان کے اندر تھا, اور علی ابن ابی طالب وہی تھے. کہ میں مشہور بات بارہا بتا چکا ہوں کہ جب جنگ صفین پڑھیے, یہ مسلمانوں کو بتائیے تاکہ ان کو کیریکٹر کا پتہ چلے, ہم بس اتنا بتاتے ہیں کہ میدان احد میں وہ بھاگ گئے تھے, علی رک گئے تھے, نعرہ لگ جاتا ہے, خوش ہوتے ہیں وہ بھاگ گئے تھے. اگر نہ بھاگ, بھاگنے پہ خوشی تو نہیں ہونی چاہیے نا, غم ہونا چاہیے کہ رسول کو چھوڑ کے بھاگ گئے. ہاں, تو اس صفت سے میں نے سیکھا کیا, اصل فکر کا مقام یہ کہ وہ کیوں بھاگے اور علی کیوں رکے, یہ فکر کا مقام ہے. کیونکہ ان کے اندر کوئی عادت تھی, وہ خوف تھا. کس کا خوف؟ اپنی جان کی محبت, کہیں ہم مر نہ جائیں. اور علی کیوں رکے تھے؟ علی کے وجود میں اپنی ذات کی محبت نہیں تھی, مصطفیٰ کی ذات کی محبت تھی. ہاں, سبات قدم کب آتا ہے؟ میدان چھوڑ کے کون بھاگتا ہے؟ جس کو اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. وہ اشرف غنی بھاگ گیا, وہ ایسی ایسی تقریریں کر رہا تھا, میں حیران تھا جب سن رہا تھا, میں ڈیلی بیسس پہ اس کو سنتا تھا کہ ہم جان دے دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اور جب باری آئی تو پانچ چھ بیگ پیسوں کی لے کے بھاگ گیا. تو انسان, مولا کا حدیث نے وہاں فرماتے ہیں, مشکلات میں انسان کا پتہ چلتا ہے. ویسے تو سارے بہادر بنتے ہیں. ہاں, تو کسی مجلس میں, کسی کراچی میں 2000s میں, امام خمینی لائبریری سائٹ پہ ہمارے استاد مجلس پڑھ رہے تھے, تو کالی بلی گری, اندھیرا تھا, سپاہی صحابہ کا عروج, اور جیسے بلی مومن کے ہاتھ میں, اس نے پیچھے پھینک کے کہا بم, وہ سارے حسین حسین بھاگ کے چلے گئے. ہاں, مولانا کہہ رہے ہیں میں اکیلا ممبر پہ بیٹھا تھا, مومنین کہاں جا رہے ہیں. ہاں, وہی حال ہے جو جنگ احد میں ہوئی تھی. اور بانیان مجلس کہتے ہیں اسٹیج ٹوٹ گیا, بیچارے اس وقت نجفی کیسے لائبریری والے ہوتے تھے, کہہ رہے وہ ہماری کیمریز ٹوٹ گئیں, اور کہہ رہے مولانا کوئی 1000-1500 چپلیں پڑی ہوئی تھیں. اور یہی حال میدان احد میں تھا. یہ تاریخ پڑھی آپ, جب یہ بھاگے تھے تو چپلیں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے, اور اینڈ تک بلانے والے بلاتے رہے, بھائی یہ جس کا چپلیں شوز لے جائے تو شرم کے مارے کوئی, کہہ رہے وہ ساری چپلیں ہم نے خیرات میں دے دی, کوئی مومن اٹھانے بھی نہیں آیا کہ میری چپل ہے. پھر مولانا نے کہا بھائی گھر جا کے 2 رکعت نماز استغفار پڑھو, کہ اتنے ڈرپوک کہ بم کا نام سن کے سارے بھاگ گئے. تو اس قوم کے پھر لیڈر کا کیا ہوگا کہ قوم ہی چھوڑ کے بھاگ جائے اور مولوی ممبر پہ بیٹھا رہے اور مجمع سارا بھاگ جائے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان کے وجود یہ سیکھے کہ اگر میرے اندر ڈر ہے, خوف ہے, تو میں کبھی بھی ثبات قدم پیدا نہیں کر سکتا. جہاد مذاق تو نہیں ہے نا, جان دینا. بات کرنا بڑا آسان ہے لیکن 5 منٹ کے لیے سوچیے جہاد میں ہوتا کیا ہے. گولیاں لگتی ہیں, جسم چھلنی ہوتا ہے, بچوں سے دور ہونا پڑتا ہے. جب آدمی جا رہا ہوتا ہے تو یہ سوچ رہا ہوتا ہے مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا, یہ سارے خیالات ذہن. مذاق نہیں ہے جنگ لڑنا, بہت مشکل کام ہے, لیکن یہ جذبہ ہو. انسان تاریخ سے عبرت لے, صرف واہواہ نہ کرے, چٹکلا نہ مارے. ہاں بھائی وہ بھاگے تھے, مولا رکے تھے, مولا کیوں رکے؟ کون سی ایسی صفت تھی امیر المومنین کی جس نے مولا کو روکا؟ اور ان کی کون سی ایسی عادت تھی؟ صرف مولا بھی تو نہیں رکے تھے نا, اور بھی صحابی تھے جو مولا کے ساتھ, 6-7 لوگ تھے جو رسول خدا کا دفاع کر رہے تھے, وہ بھی رکے تھے. جس کا مطلب ان سب میں وہ صفت تھی اور وہ بھاگے تھے, تو مطلب ان کے اندر وہ صفت نہیں تھی. تو یہی صفات ہیں جو اہل بیت آپ کے وجود میں کیا کرنا چاہتے ہیں, پیدا کروانا چاہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور یہ کب ہوگا؟ جب انسان کے اندر, پھر میں دہراتا ہوں, پہلی چیز حلم, دوسری چیز علم, تیسری چیز رشد, چوتھی چیز عفت. عفت اگر نہیں ہے تو انسان کبھی بھی اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتا. یہ عفت ہے کہ جو انسان کو سکھاتی ہے کہ تجھے حجاب کرنا ہے. یہ عفت ہے جو آنکھوں میں حیا پیدا کرتی ہے, جو زباں میں حیا پیدا کرتی ہے, جو وجود بشر میں ادب پیدا کرتی ہے. عفت ہے, والد کا ادب, ماں کا ادب. عفت ہوگی تو یہ تمام تر چیزیں ہوں گی. آج بے عفتی معاشرے میں بڑھ چکی ہے. پانچویں چیز ہے حیا. اگر حیا انسان کے اندر نہ ہو, حیا بہت بڑی صفت ہے. حیا آپ کے اندر ادب کو پیدا کرتا ہے. آغائے جواد عملی کے جو استاد تھے وہ بھی آیت اللہ العظمیٰ قاضی کے شاگرد تھے. وہ بیان کرتے ہیں آغا قاضی کا ایک عمل تھا کہ یہ ڈیلی بیسس پہ وادی سلام جاتے تھے اور 1.5-2 گھنٹہ وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے. کہتے میں نے دیکھا نماز بھی نہیں پڑھ رہے, کوئی خاص کام بھی نہیں, بس بیٹھ کے کچھ دیکھ رہے ہوتے تھے اور سوچ رہے ہوتے تھے. میں نے کہا قبلہ سے ایک دن پوچھوں گا کہ آپ اتنا کیوں بیٹھتے ہیں. رات کو گھر گیا اور میں نے کہا کہ پرسوں میں ایران کے لیے نکل جاؤں گا اور کل جا کے اپنے استاد کی ملاقات بھی کر لوں گا, خدا حافظ بھی کر لوں گا. کہتے رات کو جب سونے کی باری آئی تو میرے سامنے الماری پڑی تھی, الماری کے اوپر قرآن پڑا تھا. تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ رات کو سو رہے ہو, قرآن ہے, بے احترامی نہ ہو قرآن کی طرف پاؤں کر کے سو رہے ہو. پھر ذہن نے یہ کہا کہ بھائی قرآن تو الماری کے اوپر ہے, اس میں کون سی بے احترامی, سامنے تو نہیں ہے. کہتا میں سو گیا. صبح اٹھا, مسجد سہلا میں آیت اللہ قاضی درس اخلاق دے رہے تھے اور میں آغا سے جا کے ملا. تو جیسے درس ختم ہوا آغا صاحب نے پہلی بات یہ کی کہ میرے لال کل تہران نہیں جانا, تمہارے فائدے میں نہیں ہے. ایک تو یہاں پریشان ہوا کہ آغا کو پتا کیسے چلا کہ میں تہران جانے والا ہوں, یہ طاقت ان کو کہاں سے ملی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جس انسان کے وجود میں حیا ہوتا ہے وہ قرآن کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوتا. اگر حیا نہیں ہے تو ادب نہیں ہے. ادب اور حیا یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے وجود میں معرفت اہل بیت کو بڑھاتی ہیں. بے ادب محروم از لطف رب. کئی ایسے لوگ ہیں عالم بن جاتے ہیں, علم تو بہت ہوتا ہے پر ادب اہل بیت نہیں ہوتا. اور کئی ایسے ان پڑھ ہم نے دیکھے ہیں, پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن ادب بہت ہوتا ہے. تو ان عالموں کو امام حسین کی زیارت نہیں ہوتی, لیکن جب زائر امام کی زیارت کے لیے امام فرماتے ہیں اس بندے کو جا کر میرا سلام دینا جو میرے زائروں کی جوتیاں بناتا ہے. یہ کس وجہ سے؟ ادب کی وجہ سے. اگر ادب ہے, بے ادب محروم ہے. کہا قرآن اوپر بھی ہو پاؤں کر کے قرآن کی طرف نہ سویا کر. میں نے پریشانی کے عالم پوچھا قبلہ ایک تو معافی چاہتا ہوں میں نے قرآن کی طرف پاؤں کیے, میں نے سمجھا اوپر ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اتنا علم, یہ اخبار غیب کی اخبار آپ کو کیسے پتا چلیں؟ کہ یہ سب کچھ مجھے وادی السلام سے ملا ہے. تیسرے سوال کا بھی جواب دیا کہ میں وادی السلام کیوں جاتا ہوں. تو جب انسان وجود کو پاک کر لیتا ہے تو اہل بیت اس کے وجود میں حکمت کے چشمے کھولتے ہیں, وہ کچھ عطا کرتے ہیں جس کا انسان نے تصور نہیں کیا. اور یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کے وجود میں حیا ہوتا ہے. حضرت عباس کا مقام اتنا کیوں بلند ہے؟ کیونکہ حضرت عباس کے وجود میں ادب تھا, ادب امام. اور ادب کب آتا ہے؟ اس کی شرط ہے جب انسان کے وجود میں حضور آتا ہے. حیا کب کرتا ہے؟ حضور کی وجہ سے. آپ کا باپ آپ کے سامنے ہوگا, آپ با ادب ہوں گے. جیسے باپ نگاہوں سے آگے بڑھ جاتا ہے, اوجھل ہو جاتا ہے, پھر دوستوں کے سامنے آپ تھوڑے بے ادبی کرنے لگتے ہو. باپ جب تک تھا آپ با ادب تھے, باپ جیسے گیا آپ بے ادب ہو گئے. اب امام فرماتے ہیں جو خود کو ہمیشہ حضور خدا میں سمجھے وہ کبھی بھی اللہ کے حضور میں بے ادبی نہیں کرتا. یہ گناہ کیوں کرتا ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھے نہیں دیکھ رہا, میرا امام زمانہ مجھے نہیں دیکھ رہا. یہ خاتون بد حجابی کب کرتی ہے؟ یہ غیر موجودگی میں غلط کام کب کرتی ہے؟ جب یہ سمجھتی ہے, جب یہ سمجھتا ہے کہ میرا خدا مجھے نہیں دیکھ رہا. فرمایا اگر ہم عصمت کے درجے پر ہیں تو اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم نے خود کو پروردگار عالم کے حضور میں سمجھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ساتویں چیز جو آپ کی خدمت میں آج عرض کرنی ہے وہ ہے عزت نفس. کل اس پہ تھوڑی گفتگو ہوئی. عزت نفس, سیلف ریسپیکٹ. جب تک آپ اپنی خود عزت نہیں کرو گے, کل میں نے فقہی مسئلہ بتایا تھا کہ اگر کسی مومن کو وضو کرنا ہو تو ایک ایسا بندہ جس کے پاس پانی ہے لیکن اگر میں پانی لوں گا وہ بار بار مجھے احسان جتلائے گا. قرضہ بھی ایسے سے نہ لیا کرو جو بار بار جتلائے. کسی کی احسان کے نیچے نہ جایا کرو جو 10 لوگوں کے سامنے کہے میں نے تجھ پہ یہ احسان کیا تھا, تمہاری بیٹی پہ یہ احسان کیا تھا. جس مسئلے سے عزت نفس مجروح ہو جائے کبھی بھی اس مسئلے میں نہ پڑا کرو. یہاں تک فرمایا اگر مال دے کر بھی عزت بچتی ہے تو عزت خریدا کرو, کیونکہ مومن کی عزت کعبے کے برابر ہے, کیونکہ مومن کے دل میں خدا رہتا ہے. اب تصور کریں کسی مومن کی جو بے عزتی کرتا ہے, کسی کی عزت کو اچھالتا ہے, چار لوگوں کے درمیان اسے بے عزت کرتا ہے پیسے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا جو بیچارے کرایہ دار کرایہ نہیں دے پاتے, مالک مکان کیا کرتے ہیں؟ سامان گلی میں پھینک دیتے ہیں. چار لوگوں کے سامنے بے عزت کرتے ہیں. ایک مومن نے آپ کا پیسہ نہیں دیا, پیسہ اس کے پاس نہیں ہے, آپ اس کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہو, ہاں بھائی میں نے تو اتنے پیسے دیے, 10 لوگوں کو فون کال کرتے ہو. تو یہ توقع نہ کرنا کہ قیامت کے دن اللہ تیری عزت کرے, اللہ تیرے عیبوں کو چھپائے. یوم تبل السرائر, جہاں تمام تر عیبوں کو, جہاں بہن بھائی سے بھاگے گی, باپ بیٹے سے بھاگے گا کہ کہیں میرے عیبوں کا پتہ نہ چل جائے. تو اگر تو یہاں پہ کسی کی عزت کرتا ہے تو خدا وہاں پہ کیا کرے گا, تیری عزت کرے گا. ایک سبب جس کی وجہ سے عزت نفس پامال ہوتی ہے اس کا نام ہے حرص. حرص بہت بڑی بلا ہے. شیطان, میڈیا, دنیا آپ کے سامنے خواہشوں کو جنم دیتی ہے. مثال دوں, آپ کے گھر میں چھوٹا ٹی وی ہے, بار بار وقفہ دکھایا جا رہا ہے بڑے ٹی وی کا, بڑے ٹی وی کا, بڑے ٹی وی کا. خواہش نے جنم لیا, خواہش پیدا ہوئی, بچے نے کر لو, بیوی نے کر لو, بیٹے نے کر لو, مال نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, آپ نے ادھر ادھر کر کے قرضہ کر کے ٹی وی لے لی. چھوٹی سی گاڑی آپ کے پاس گزارا ہو رہا تھا, لیکن کیا دیکھا, فلاں ہمسایہ بڑی گاڑی لے کر آیا ہے, بڑا بھائی بڑی گاڑی لے کر آیا ہے, ماموں بڑی گاڑی لے کر آیا ہے, بیٹوں نے کر لو, ہے نہیں کر لو. اب اس کو خواہش پوری کرنی ہے, پورا کرنے کے لیے کہاں جائے گا, بینک کی طرف جائے گا, بینک سے لے گا لون, لون لے لیا, گاڑی لے لی. اب ظاہر ہے بینک کو تو پیسہ چاہیے, سودی نظام ہے, 10 دیتے ہیں اور 12 کر کے آپ سے واپس لیتے ہیں. اب یہ پیسہ کہاں سے دے, اس کو زندگی کی خواہشیں تمنائیں پوری کرنی ہے, بڑا فریج بھی چاہیے, بڑی گاڑی بھی چاہیے, بڑا گھر بھی چاہیے, بڑا ٹی وی بھی چاہیے. تو ان تمام تر چیزوں کو پورا کرنے کے لیے پوری دنیا میں لوگ یہی کرتے ہیں, لونز لیتے ہیں, قرضے لیتے ہیں. اب یہ اکیلا قرضہ پورا نہیں کر پا رہا, تو بیوی کہتی ہے میں کام کرتی ہوں, میں بھی جاب کرتی ہوں. تو اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے بیوی کو بھی نوکری کرواتا ہے. اب یہ عورت جاتی ہے نام محرموں کے ماحول میں, رسول خدا کی حدیث, جب عورت نام محرم کے سامنے ہوتی ہے تیسرا وجود جو ان کے درمیان ہوتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے. جس طرح پیٹرول پمپ پہ آپ گاڑی کے اندر بھی ہو سگریٹ جلانا منع ہے, بھائی میں اندر ہوں, کہ نہیں منع ہے, کہ کیوں, کہ یہاں خطرہ ہے, کیونکہ پیٹرول کو اگر تھوڑی سی چنگاری بھی لگ گئی آگ بھڑک جائے گی. اسی طرح یہ کوئی کتنا بھی کہ مولانا متدین ہم پرہیزگار ہیں, نہیں بھائی, عورت اور مرد کا وجود جہاں پر ہوگا وہاں شاید تیسرا شیطان ہوتا ہے. عورتیں چاہے جلوس میں چلیں, عورتیں چاہے مجلس میں آئیں, تبھی فرمائے ایک ایسا سسٹم بناؤ. اللہ نے مسجد میں سسٹم بنایا نا, بیچ میں پردہ لگاؤ, یہاں خواتین یہاں مرد, سسٹم بناؤ. حرم امام رضا جاؤ, حرم امام حسین جاؤ, سسٹم بنایا ہوا ہے. کوئی کہے کہ نہیں مولانا آپ نے امام حسین کے حضور میں کوئی گناہ کرے گا, نہیں, شریعت کا قانون ہے, سسٹم بناؤ. لوگ اللہ کے حضور میں گناہ کرتے ہیں, امام حسین کے حضور میں کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ کے حضور میں زنا کرتے ہیں, امام حسین کے حضور میں کیوں نہیں کریں گے؟ یہ لیسبینز, یہ گے, یہ تمام تر کہ اللہ کو نہیں مانتے, تو مسلمانوں میں یہ بیماریاں نہیں ہیں. حضور خدا میں جب گناہ کر سکتا ہے تو مجلس میں کیوں نہیں گناہ کرے گا؟ بعض لوگ آتے ہی گناہ کی نیت سے ہیں. یہ جوان خود کو سنوار کے جاتا ہے جلوسوں میں مختلف جگہوں پہ, کیونکہ اس کے اوپر نفس و شیطان سوار ہے. تو یہ اب اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے بیوی کو کام کرواتا ہے, کیونکہ مولانا ضرورتیں بہت ہیں, مولانا گھر میں تمام چیزیں پوری نہیں ہو رہی, بچوں کی ایجوکیشن بڑی مہنگی ہے. اب اس کے اثرات, اللہ نے عورت کی ڈیوٹی رکھی ہے, مرد کی ڈیوٹی رکھی ہے. اللہ نے عورت کو عزت دی ہے اور اسے کام کرنے سے منع کیا ہے. فرمایا عورت کا کام ہے گھر میں سکون سے رہے, اس کی ڈیوٹی ہے اپنے بچوں کی تربیت کرے, اس کی ڈیوٹی ہے اپنے شوہر کا خیال رکھے, اور یہ مرد کی ڈیوٹی ہے یہ صبح سے شام تک کمائے, محنت کرے, واجب کیا اس پر نفقہ, واجب ہے, شرعاً واجب, اگر نہیں دیتا تو گنہگار ہے. بیوی کو خرچہ نہیں دیتا, بچوں کو خرچہ نہیں دیتا, اس پر واجب ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو خرچہ دے. اس سے پہلے کہ دوستوں کو چائے پلائے, دوستوں کے ساتھ گھومنے جائے, اپنے ٹرپس منائے, اس سے پہلے واجب ہے کہ پہلے اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرے, اب کچھ بچتا ہے تو جا کر اپنی ضرورتوں کو پورا کر. لیکن یہ عورت کمانے جاتی ہے, ہوتا کیا ہے, سائیکولوجیکلی بتا رہا ہوں, صبح سے شام تک مختلف نامحرموں سے باتیں, دفتر کا کام, اب تھکی ہوئی ٹوٹی ہوئی گھر آتی ہے, صبح فریش ہو کے باہر جاتی ہے, کسٹمر سے باتیں کرتی ہے, کسی آفس میں کسی کام میں, تھکی ہوئی بیچاری صبح محنت کر کے جاتی ہے,
وہاں پہ تو فریش ہونا ہے نا. ایک عورت جو ایئر ہوسٹس بنتی ہے جہاز میں, ان پر لازم ہے کہ ان کے چہرے پر اسمائل ہو. باپ بھی مر جائے نا ان کا, لیکن اگر ڈیوٹی پہ جائے گی اس کو اسمائل کرنی ہے. جو ہوٹلز میں کام کرتی ہیں, جو ریسیپشنز پہ کام کرتی ہیں, بیٹی بھی ان کی مر جائے نا لیکن اگر ڈیوٹی پہ آنا تو اسمائل کرنا ہے. فیک اسمائل, جھوٹی کا ہنسنا, کیونکہ تمہاری ڈیوٹی ہے تمہیں نامحرموں کے سامنے ہنسنا ہے, تجھے بڑے پولائٹ ہو کے بات کرنا ہے. 20,000 تنخواہ کے لیے, 25,000 تنخواہ کے لیے, کتنی تنخواہ ہوگی, 30,000 تنخواہ کے لیے, تاکہ گھر کی ضرورتوں کو میں پورا کروں. حالانکہ میں اگر اپنی آرزوؤں کی چادر اتنی بڑھاتا جتنی میری ضرورت ہے, اس سے زیادہ میں اپنے چادر کو نہ پھیلاتا تو کبھی اس بیماری میں معاشرہ مبتلا نہ ہوتا, لیکن مبتلا ہو چکا ہے. یہ عورت صبح فریش ہو کے نامحرموں سے باتیں کرتی ہے, کیونکہ توانائی انرجی صبح گھر سے نکلتی ہے, اور رات کو تھکی ہوئی ٹوٹی ہوئی گھر آتی ہے. اب کیا شوہر کی خدمت کرے گی, اب کیا بچوں پہ توجہ دے گی. پھر کہتے ہیں نہیں ہم کما رہے ہیں, ہم نے ایک ماسی رکھ لی ہے گھر پہ, ایک کام کرنے والی رکھی ہے, وہ بچوں کو سنبھال رہی ہے, وہ کیئر پرسن ہے. کسی نے تو لڑکے رکھے ہوئے ہیں گھروں میں. پھر جو واقعات ہوتے ہیں ٹی وی پر, یا آپ سنتے ہیں واقعات, اب ظاہر اس جو نوکرانی گھر پہ کام کر, اس کے دل میں تو وہ محبت نہیں ہے نا جو ماں کے دل میں ہوتی ہے. بچہ شور کرے گا, اسے دو تھپڑے مار دے گی, اسے ڈانٹ دے گی, اور بولے گی گھر امی کو بتایا تو میں یہ کروں گی. سائیکولوجیکلی اس پورے بچے کی تربیت کیا ہو جاتی, خراب ہو جاتی ہے. اور ایسے بچوں کی اپنے ماں باپ سے محبت بھی نہیں ہوتی, یہ بڑے ہوتے ہیں اسی طرح چھوڑ کے ماں باپ کو چلے جاتے ہیں جیسے بچپن میں ماں باپ نے چھوڑا تھا. پھر کربلائی گھرانہ نہیں بنتا, کہ کربلا میں بھتیجا ہے امام حسین کا, ان کے مسائل بہت ممبر سے کم پڑے جاتے ہیں. جناب قاسم کی مصیبت پڑی جاتی ہے اور جناب عبداللہ کی مصیبت ممبر سے پڑی نہیں جاتی. یہ بھی ہم نے رسم بنا دی کہ اس دن اس شہید, اس دن اس شہید کو پڑھنا ہے, اور دوسرے شہدا کا ذکر ہوتا نہیں. 11 سال عمر ہے اس مجلس میں, اگر کوئی 11 سال کا بچہ, اسے دیکھیے اس بچے کا بدن کیا ہوتا ہے 11 سال. فرماتے ہیں کہ یا اختی زینب, اے میری بہن زین, احبسی ہا, اس بچے کا ہاتھ تھام کے رکھنا. جانے سے پہلے امام حسین فرماتے ہیں اس بچے کا ہاتھ تھام کے رکھنا, کیونکہ صبح سے شام تک یہ بچہ دیکھ رہا تھا کبھی اکبر کا لاشا, کبھی قاسم کا لاشا, کبھی اونو محمد کی لاشے, اصغر کا لاشا, بھائی کا, چچا کا, سب دیکھ رہا ہے بچہ. بار بار باہر جانا چاہتا ہے, بار بار باہر جانا چاہتا ہے. امام نے فرمانے احبسی ہا, اسے خیمے سے نکلنے نہیں دینا, چھوٹا ہے. بی بی زینب فرماتی میں نے کلائی کو زور سے پکڑا ہوا تھا کہیں بچہ باہر نہ جائے. اچانک کربلا کے میدان میں شور ہوا, بچے نے دیکھنا چاہا باہر ہو کیا رہا ہے. اس نے پردہ ہٹایا تو کربلا کے میدان میں دیکھا کہ امام حسین گھوڑے سے گرے ہیں. فرماتے بچے نے برداشت نہیں کیا, بی بی زینب فرماتی فوراً میرا ہاتھ چھڑایا اور کربلا کے میدان کی طرف دوڑا. میں محبت بتانا چاہتا ہوں, آج اپنے بیٹے کی محبت باپ سے اتنی نہیں ہے جتنی کربلا میں بھتیجوں کی, بھائیوں کی, بہنوں کی. یہ وہ سسٹم ہرس کے نہیں تھے, انہوں نے اپنی فیملیز کی تربیت اہل بیت کے فرمان کے مطابق کی تھی. آج عفتوں کو پامال کیا جا رہا ہے, عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے, صرف اس لیے مولانا اچھا گھر بن جائے, مال بن جائے, دولت بن جائے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو صاحب عقل نہیں ہے. عزت, عزت نفس, سیلف ریسپیکٹ اگر تمہارے وجود میں نہیں ہے. یہ بھی زینب فرماتی اس بچے نے ہاتھ چھڑایا اور میدان کی طرف دوڑا, اور جیسے وسط میدان میں پہنچا غبار اڑ رہی تھی, اور جیسے غبار بیٹھی اس نے کیا دیکھا ہے کہ ایک ملعون امام حسین کے سینے پر سوار ہے. غالباً وہ سنان تھا. کہتے ہیں بچہ چیخا یا ابن الزانیہ اتقتل عمی, اے زنا زادے تو میرے چچا کو قتل کرنا چاہتا ہے. کہتے ہیں جیسے یہ جملہ کہا اس ملعون کو غصہ آیا اور یہ کہہ کر دوڑا اس کی طرف. 11 سال کا بچہ جیسے دوڑا اس ملعون نے بچے کو بازوؤں سے پکڑا اور تلوار مار کے بازو قلم کر دیے. فرماتے کربلا کا واحد شہید ہے جو حسین کے سینے پہ شہید ہوا تھا. میرے امام فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم میرے بابا پہ کیا گزر رہی تھی کہ بچہ سینے پہ تھا, بار بار بابا بچانا چاہتے تھے لیکن کیسے بچائیں.
فرمائیے سینے پہ تھا اور بابا کے سینے پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے. ایسی محبت تجھے کہاں ملے گی؟ سب کچھ کس کے لیے؟ تاکہ تیری عزت نفس حسین بچا سکے ذلت کی موت سے. ایسی زندگی جب بناؤ گے کبھی ذلتوں میں رہنا پسند نہ کرو. خدا قیامت کے دن پوچھے گا اے مومن اپنی بیوی کو عزت دی تھی؟ عزت مال کا نام نہیں ہے, عزت عفت کا نام ہے, عزت حیا کا نام ہے. کہ کل میں نے مثال دی تھی جب ایک عورت معاشرے میں جاتی ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. لیکن آج معاشرہ ذہنی غلامی کا شکار ہے. یہ مجلسیں روح کو بیدار کرنے کے لیے. افغانستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. آج تمام تر مغربی میڈیا کا یہ شور شرابہ ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد وہ خواتین کو حجاب کروائیں گے. اتنی دشمنی حجاب سے کیوں؟ اتنی دشمنی شریعت کے احکام سے کیوں؟ دو منٹ کے لیے انسان سوچے. ہم جتنے بھی قوانین بناتے ہیں وہ تجربے کی بنیاد پہ بنتے ہیں, ایکسپیرینس ہوتا ہے, پھر کہتے ہیں یہ قانون صحیح نہیں, قانون کو بدلو. لیکن شریعت خدا کے جتنے قوانین ہیں وہ انسان کی نیچر کے مطابق ہیں. خدا کے قانون میں رد و بدل نہیں, شریعت خدا میں رد و بدل نہیں. یہ جو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں, فرسودہ قوانین, فرسودہ شریعت, بدوی نظام جو ابتدائے عرب میں ہوتا تھا, اب تو دنیا ماڈرن ہو چکی ہے. تو دنیا کے بڑے بڑے ماڈرن لوگوں کو دیکھیں گے خودکشیاں کر رہے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہیں. لیکن اہل بیت کے چاہنے والے امام حسین کی مجلس میں آتے ہیں, خدا ایک عجیب سکون آپ کو عطا کرتا ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ذکر امام حسین ہے, جس کو سنبھال کے رکھیے اور ایک فارمولا آپ کی زندگی میں اپنائیے. اپنے وقت کو تین حصوں میں تقسیم کریے. 24 گھنٹے ہیں نا, 8 گھنٹے دنیا کے لیے. اس کا راز یہ ہے کہ قرآن میں جتنی مرتبہ لفظ دنیا آیا ہے اتنی ہی مرتبہ لفظ آخرت آیا ہے. یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت, اعجاز قرآن. جتنی مرتبہ لفظ دنیا اتنی مرتبہ لفظ آخرت. مطلب تم جتنا ٹائم دنیا کو دے رہے ہو اتنا ٹائم اپنی آخرت کو دو. ہم سے 17 منٹ کی نماز پڑھی نہیں جاتی. آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں اپنے وقت کو تین حصوں میں تقسیم کرو. 8 گھنٹے دنیا کے لیے, معاش کے لیے, امرار معاش کے لیے, مال کے پیچھے کماؤ, رزق حلال روزی کے پیچھے جاؤ تاکہ گھر بنے, زندگی بنے, عزت کی زندگی گزارو. کہ چھٹے امام کے پاس شخص نے آیا کہ مولا فلاں بندہ دنیا دار بن گیا. امام نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہ مولا بزنس تجارت کر رہا ہے. امام نے فرمایا اگر عزت نفس کو بچانے کے لیے بزنس کر رہا ہے تو یہ عین عبادت ہے. مال بھی عزت نفس, نیت یہ ہو کہ میں عزت نفس کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں, کسی کا نوکر نہ بنوں, کس قرضی نہ بنوں, محنت کر کے کماؤں تاکہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں. اور جتنی محنت کرے یہ عبادت ہے. 8 گھنٹے اپنی دنیا کے لیے, 8 گھنٹے عبادت کے لیے. اب اس عبادت میں نماز بھی ہے, اس عبادت میں مطالعہ بھی, اس عبادت میں علم کا حصول بھی ہے. 8 گھنٹے عبادت کے لیے اور 8 گھنٹے اپنے جسم کے رفاہ کے لیے, جسم کے آرام کے لیے. وہ سونا ہے, وہ لذت نکاح ہے, وہ بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, وہ سیر و تفریح ہے. اگر اس طرح انسان اپنا ٹائم ٹیبل بنائے تو اس کی دنیا میں بھی سکون ہوگا, اس کی آخرت میں بھی سکون ہوگا. نہ جسم بیمار ہوگا, نہ روح بیمار ہوگی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجہم. عزیزو دن بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کون امام سے کتنی خیرات لے کر جاتا ہے. کہ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں جب رات کو گھر جاؤ بستر پہ سر رکھو تو یہ سوچو کہ آج کی مجلس سے مجھے کیا ملا اور میں نے اپنے وجود کے اندر کتنی تبدیلی پیدا کی. تصور کریں کہ دل کربلا میں ہیں, بین الحرمین میں ہیں. اپنے تصور میں امام حسین کی زری کو لائیے, مقام رأس الحسین کو لائیے, تلہ زینبیہ کو لائیے اور ایسے امام حسین کو آواز دیجیے جس طرح کربلا میں سیدہ زینب نے اپنے بھائی کو پکارا تھا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین.
صحاب الحسین سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب بلند آباد سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب حسین نے گھوڑے سے اتر کر دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے تھے بازوؤں کو چوم کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی عباس میری کمر ٹوٹ گئی آج خدا کو ان دو کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ دے خدا کوئی ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا حضرت عباس امام حسین کی خدمت میں آئے فرمایا مولا حسین اب مجھ سے سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی اب مجھ سے بچوں کا رونا دیکھا نہیں جاتا امام نے فرمایا عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار غازی نے سر کو جھکایا کہ مولا کوئی لشکر نہ رہا تو سپہ سالار کیسا فرمایا عباس میں حسین تجھے روکتا نہیں زینب کو تجھ پہ بڑا ناز ہے سب سے پہلے جا کے زینب سے اجازت مانگو بی بی زینب کے خیمے پہ در پہ آئے آقا زادی اجازت کہ عباس اندر آ بی بی زینب کے سامنے بیٹھ فرمایا عباس میں سمجھ گئی کیوں آئے ہو میں تجھے روک دی نہیں لیکن عباس جانے سے پہلے زینب کی کچھ بات سنتا جا جی میری آقا زادی فرمایا عباس شہر کوفہ تھا بابا علی کی حکومت تھی آپ کے ذہن کوفے چلے گئے عباس شہر کوفہ تھا بابا علی کی حکومت تھی میرا قافلہ شہر میں آنا چاہتا تھا بابا نے کہا حسن رات ہونے دے بازاروں کو بند ہونے دے عباس رات ہو گئی بابا علی خود میرے استقبال کے لیے آئے
बाबा ने मेरे ऊंट की मार को थामा, जैसे मेरी सवारी चलने लगी बाबा ने सवारी को रोका, फरमाया ज़ैनब बेटा जरा अमारी का पर्दा हटा लो। अब्बास मैंने पर्दा हटाया, बाबा ने कहा ज़ैनब गौर से देखो ये गुफे का बाजार है। अब्बा मेरी समझ में नहीं आया, बाबा बाजार मुझे क्यों दिखा रहे, सवारी और आगे बढ़ी, बाबा ने फिर सवारी को रोका, कहा ज़ैनब जरा अमारी का पर्दा हटाना, मैंने पर्दा हटाया, कहा ज़ैनब अब ये कूफे का चौक है। अब्बास मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया, मैंने कहा बाबा अगर बाजार दिखाने हैं तो हसन को दिखाइए, हुसैन को दिखाइए, बेटियों का बाजार से क्या काम। अब्बास बाबा ने मेरी सवारी को बिठाया, हमारी से पर्दे को हटाया, बाबा जारो कतार रो रहे थे, कभी मेरी कलाइयों को चूमते थे, कभी मेरे सर का भूसा लेते थे, रोकर का ज़ैनब यही बाजार होगा, ओ तेरे सर पे चादर नहीं होगे, तेरे हाथों रस्सियों। अब्बास बाबा ने जैसे ये जुमला कहा, मैंने कहा बाबा पे माँ मैल में गायब जानते हैं, मैं एतराज नहीं करूँगी, लेकिन बाबा बाबा जिस भी बहन का एक भाई हो उसका भी कोई नाम नहीं लेता, ओ बाबा अल्लाह ने मुझे 18 भाई दिए, अल्लाह ने मुझे हुसैन जैसा अब्बास जैसा। सुनोगे अब्बास बाबा ने क्या कहा, ज़ैनब उस वक्त हसन न रहेंगे हुसैन न रहेंगे। अब सुनो बीबी ज़ैनब ने कैसे अपने भाई से खुदा हाफिज किया, कहा अब्बास खड़ा हो जा, गाजी अब्बास खड़े हुए, बीबी ज़ैनब ने दोनों बाहें अब्बास के गले में डाली, कहा खुदा हाफिज अब्बास, अब मैं ज़ैनब समझ गए मेरी चादर लुटने का वक्त करीब। अब्बास मेरे हाथों में रस्सियां बंधने का वक्त करीब, हजरत अब्बास मैदान की तरफ गए, एक जाकिर के ख्वाब में गाजी अब्बास आए, आज हजरत अब्बास के मसाइब हजरत अब्बास की जबान से सुनो, फरमाया जाकिर तू मेरे शियों को मेरे असली मसाइब क्यों नहीं सुनाते, कहते मौला मैंने ये पढ़ा आपके बाजू कटे आपकी आंख में तीर लगा आपके सर पे गुर्ज लगा, का ये सब मेरे मसाइब हैं लेकिन मेरी असल मुसीबत नहीं है, غازی عباس صاحب کی اصل مصیبت کیا ہے؟ غازی عباس نے فرمایا زاکر میرے عزاداروں کو بتانا کربلا میں جو بھی شہید جب بھی گھوڑے سے گرا اس کے بعد سلامت ہے کوئی شہید میری طرح زمین پہ نہیں آیا. کس طرح غازی عباس زمین پہ آئے؟ فرمایا اے عزادار میرے دونوں بازو کٹ چکے تھے, ایک ظالم نے میری آنکھ میں تیر مارا تھا, اگر چھیت بھی تیری آنکھ میں چلی جائے تجھے پوری پوری رات نیند نہیں آتی. ملعون نے میری آنکھ میں تیر مارا, میں نے تیر نکالنا چاہا لیکن میرے بازو سلامت نہیں تھے. میں تیر نکالتا تو کیسے نکالتا, میں نے سر کو بڑا ہلایا تاکہ تیر نکلے لیکن پھر بھی تیر نہیں نکلا. میں نے اپنے گھٹنوں کو اوپر کیا اور تیر کو گھٹنوں میں دیا تاکہ گھٹنوں کے سہارے تیر نکالو, جیسے سر نیچے آیا کسی ظالم نے گھر سے مارا میں منہ کے بل زمین میں گرا. کربلا کا کوئی شہید میری طرح زمین پہ نہیں آیا. بس ایک جملہ زحمت کو تمام کرو, میں کہوں گا غازی عباس یہ سچ ہے کوئی آپ کی طرح گھوڑے سے زمین پہ نہیں گرا. لیکن غازی عباس 11 محرم کو زینب ایسے گرے جیسے آپ گرے تھے. شاید کوئی بچہ کہے مولانا زینب کے تو بازو سلامت تھے, بھلا عباس کی طرح کیسے گرے؟ جواب میں نہیں دوں گا. امام زمانہ زیارت ناہیا میں فرماتے میرا سلام ہو میری ان پپھیوں پہ جن کے ہاتھ ان کی گردنوں سے بنے تھے ماتم حسین.